ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوش لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل، دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میری والدہ کا نام زکیہ بتول ہے، وہ تقریباً 25 سال سے بلڈ شوگر کی پیشنٹ ہے اور ان کی جسامت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور سر کی تکلیف اور مختلف حساب چکا ہو، اس کا کوئی استخارہ، کوئی روحانی علاج، کوئی اصلاح فرمائے۔
والدہ کا جو مسئلہ بیان فرمایا کہ بلڈ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں اور دن بدن وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہم آپ کی والدہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے، ان کی بیماری کو دور فرمائے۔ آپ کی والدہ کا ہم نے استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت کوئی جادو، جنات، عملیات، اثرات وغیرہ، آصف، ایسا کوئی معاملہ بالکل بھی آپ کی والدہ کے ساتھ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری کے معاملات ہیں، بیماری کے علامات ہیں، بیماری کے اثرات ہیں، باقی ایسا کوئی اثرات وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ روحانی علاج بھی آپ اپنی والدہ کے لیے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں اور اپنے پر دم بھی کر لیا کریں، انشاءاللہ عزوجل شفا نصیب ہوگی۔
بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔
1434 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 18واں روزہ نماز ظہر ادا کر کے عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد عامر عطاری ہے اور میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ گانے کا شعر ہے، نہ تمنا مجھ کو تیری نہ تیرے سنسار کی، اے خدا دکھلا دے مجھ کو صورت میرے یار کی، اور نیز مجھے یہ بھی بتا دیں کہ سنسار کے معنی یا اس کا مطلب کیا ہے؟
یہ شعر کفریہ ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ نہ تمنا مجھ کو تیری نہ تیرے سنسار کی، اس میں اللہ تعالی سے بے پرواہی و اعراض یعنی منہ پھیرنا ہے، اور یہ کفر ہے۔ سنسار معنی دنیا، یعنی معاذ اللہ کہ یا اللہ نہ مجھے نہ تیری تمنا ہے نہ تیری سنسار، تیری مخلوق، تیری خلقت، تیری پیدا کردہ چیزوں کی، نہ نعوذ باللہ تو مجھے نہیں چاہیے اور تیری چیزیں بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ بے وقوف یہ نہیں سوچتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، تو اس طرح کی یہ بک بک گانوں میں ہوتی ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 141 پر منیح الروز کے حوالے سے تحریر ہے، کسی شخص سے کہا گیا اللہ عز و جل کی رضا طلب کرو، یعنی عرض کرو یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ اس نے جواب دیا مجھے نہیں چاہیے، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا خوش ہونا مجھے نہیں چاہیے۔ جواب دینے والے پر حکم کفر ہے۔ ہاں، اس جملے میں محبوب کے دیدار کی تمنا اور اللہ تعالی سے اعراض یعنی منہ پھیرنے کی جو صورت ہے، وہ اگر طبعی محبت کے تقاضے کے طور پر ہے تو پھر یہ کفر نہیں۔ جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے حاشیہ علی فتاوی ہندیہ میں تحریر فرماتے ہیں، اور مصنف کا قول کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھے اللہ تعالی سے بھی زیادہ محبوب یعنی پیاری ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس پر حکم کفر لگایا جائے گا۔ تو اگر اس محبت سے وہ طبعی محبت مراد لے، یعنی وہ محبت اور رغبت جو شوہر کو بیوی سے عموماً دلی طور پر ہوتی ہے، یہ اس کی طرف خود بخود ہی مائل ہوتا ہے، تو پھر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اور یہی حق ہے۔ مگر توبہ و تجدید ایمان کا حکم پھر بھی دیا جائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ضمیر احمد عطاری، خیبر پختونخوا کوہاٹ سے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی ہے کہ بابا یہ ولایت ہے کیا؟ کیا کوئی درجہ ہے، کوئی مقام ہے؟
ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، تو یہ ولایت یہ ہے تو ایک مقام جو اللہ تعالی اپنے کرم سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت زیادہ عبادت کرے تو اس کو عطا فرما ہی دے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ولایت ہوتی ہے، یہ عطائی ہے، وہبی ہے، وہبی نے عطائی جس کو عطا کر دے۔ چرسی بھنگڑی کو بھی ولی بول دیتے ہیں، جو مطلب کوئی سی بات بتا دیتا یا اس سے کوئی سی بات صادر ہو جاتی ہے، انوکھی ہوتی ہے، یا اس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ پھر سمجھتے ہیں یہ بہت پہنچا ہوا ہے، ولی اللہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ولی اللہ ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے، جاہل ولی نہیں ہو سکتا، عالم ہونا شرط ہے، اور اس سے کرامت ظاہر ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ دو باتیں یاد رکھیے گا کہ یار اس کا تو بڑا وہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے اور کوئی کرامت تو دیکھی نہیں ہم نے۔ یعنی کہ ایک مقولہ ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنی ناقص فہم کے مطابق، ناقص سمجھ کے مطابق کرامت سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کرامت نہیں ہوتی ہے، شیطانی دخل ہوتا ہے اس میں، استدراج بھی ہوتا ہے. تو اصل جو ہے نا وہ عالم دین ہو، با عمل ہو. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ایسا ہمیں ملے. لیکن خیر وہ ولایت کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ عالم ہے با عمل ہے تو اب یہ ولی ہو ہی گیا، یہ ضروری نہیں ہے. وہ اللہ جس کو عطا کر دے. وہ مدنی پھول کے جب کوئی ڈوب رہا ہو نا، جب کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو اس کو آپ بچانے کے لیے اگر کودے بھی نا، تیرنا آتا ہو تو صرف اس کو ٹانگ سے کھینچنا. اگر آپ نے اس کا ہاتھ وغیرہ پکڑنے کی کوشش کی نا تو دونوں ہاتھ سے آپ سے لپٹ جائے گا. تو اس وقت وہ ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا بولتے نا کہ یہ میرا سہارا ہے، تو ہوگا یہ کہ اب چونکہ اس نے آپ کو جکڑ لیا، اب آپ کسی کام کے نہیں رہے، نہ آپ بول سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتا ہے، یہ آپ کو چھوڑے گا ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم تو ڈوبے سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یوں دونوں ڈوب جاتے ہیں. اگر ٹانگ سے کھینچیں گے اور اس کے ہاتھ سے بچیں گے نا تو وہ لپٹ نہیں سکے گا، آپ اس کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایک مدنی پھول ہے، کبھی ایسا موقع آ جائے اور آپ کو اللہ کرے کسی کو بچانے کی سعادت مل جائے تو ٹانگ کھینچ کر ہی بچا سکتے ہیں، ہاتھ کھینچ کر بہت مشکل ہے. بڑے سے بڑے تیراک کو بھی اگر اس نے دبوچ لیا نا، اب وہ تیراک کی اس کی کسی کام کی نہیں، اب وہ دونوں ڈوب جائیں گے.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ روشن مستقبل.
ہم نے ایک چھوٹا سا جلوس نکالا ہے مدنی منوں کا اور مدنی منیوں کا، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے اور ربیع الاول کی یادیں تازہ کرتے ہیں. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، منٹھار کی آمد، لجپال کی آمد،
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت سلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت سلام تیری دھوم مچی ہو.
مدنی چینل کا سلسلہ روشن مستقبل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تمام ہی دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین اتنا سنبھالنا پڑتا ہے، ان کو اتنا سنبھالنا پڑتا ہے، ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم ریکارڈنگ روک دیتے ہیں کہ جب بہت عروج پر ان کی شرارتیں پہنچ جاتی ہیں پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، جوس پلایا جاتا ہے، کیک کھلایا جاتا ہے، بسکٹ کھلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ریکارڈنگ شروع کی جاتی ہے. مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں کوئی بات سنانا شروع کرتا ہوں تو ان مدنی منوں اور مدنی منیوں کا ذہن ہے کہ بس یہ اپنے کام میں لگ گئے، ہم اپنا کام کر لیں. لیکن بعض مدنی منے بڑی توجہ سے واقعہ سنتے بھی ہیں، گفتگو سنتے بھی ہیں. اشکر اللہ 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 اللہ.
مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ، سوانا سوانا دل آرا مدینہ، دیوی دیوا گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11-11 بار درود پاک پڑھ لیجیے.
نہیں، الصلوۃ
والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آنکھیں بند کریں، آنکھیں سب آنکھیں بند کریں. مدینہ مدینہ آنکھیں بند کریں. بیٹے سروں کو ہلا کے، سروں کو ہلا کے، سروں کو ہلا کے چلیں. لا الہ الا اللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ میں بتاتا ہی رہتا ہوں کہ اتنے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے ساتھ ریکارڈنگ کرنا آسان نہیں ہے. اتنے چھوٹے مدنی منے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ بھی نہیں پتہ کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کہ ریکارڈنگ کے آداب کیا ہیں, کہ کس طرح بیٹھنا چاہیے, کس طرح گفتگو کرنا چاہیے. بعض ایسی پلاننگ ہوتی ہے کہ بھائی یہ نعت پڑھیں گی, یہ کوئی دعا سنائیں گی, یہ کلمہ سنائیں گی, لیکن اس وقت ایگری ہو جاتے ہیں جب کیمرہ آن نہیں ہوتا. لیکن جب جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے اور بات ہوتی ہے کہ جی آپ نعت پڑھیں, آپ تلاوت سنائیں, تو بس ان کا دل چاہے گا تو سنا دیں گے, دل نہیں چاہ رہا تو نہیں سنائیں گے. ان کی گفتگو تو ایک طرف, لیکن اگر ان کا چہرہ ہی نظر آ جائے, اتنا پیارا پیارا امامت سجایا ہوا ہے, وائٹ چادر ہے, براؤن چادر ہے, اسکارف پہنی ہوئی ہے, بہت ہی ایک اچھا ماحول بنا ہوتا ہے, یہی دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں.
اس کے بعد پیش کیا گیا سلسلہ, آئیے دعا یاد کریں.
آج دعائے قنوت انشاءاللہ عز و جل اس کا کچھ حصہ یاد کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے میرے ساتھ مل کر دعا یاد کریں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہم اللہم اللہم. آواز کم آ رہی ہے, آپ کی تعداد زیادہ ہے, مل کر پڑھیے. اللہم اللہم اننا اللہم اننا اللہم اننا اللہم اننا نستعینک. اتنی دعا کس کس کو یاد ہو گئی, جسے آج یاد ہوئی ہو, اتنی دعا آج یاد ہوئی. آپ کھڑے ہو کر سنائیے.
اللہم انا نستعینک.
ماشاءاللہ عزوجل, آپ نے کوشش کی, مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے
انشاءاللہ.
تحفہ قبول فرمائیے
آمین.
اور ہاتھوں ہاتھ کچھ دیتے بھی جائیے. وہ چاند رات مدنی قافلے کا سفر کا تحفہ, کوئی مدنی حلیے کا تحفہ, کوئی مدرسہ بالغان میں داخلہ لینے کا تحفہ
انشاءاللہ عز و جل. عید کے دوسرے دن مدنی قافلے.
کتنے دن؟ 30 دن. اچھا ماشاءاللہ, قبول فرمائیے, تشریف رکھیے.
اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی سعی سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
عقل مند کو چاہیے کہ کسی کو اس کے اس گناہ کی وجہ سے آر یعنی شرم نہ دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. غیبتوں میں بعض اوقات اس طرح کے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں, زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم ہزار ہا بار سنتے بھی ہیں, اس کی وعیدیں بھی سنتے ہیں, اس کے نقصانات بھی سنتے ہیں, لیکن اگر با نظر غائر یعنی غور سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی زبان کو روکنے میں اب تک ناکام ہیں. کتنوں کے دل دکھا کر اور کتنی شریعت کی حدیں یہ پھلانگتی ہوئی آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اسلامی بہنیں بڑی مبتلا ہوتی ہیں کہ وہ یوں کرتی ہے, وہ یوں کرتی ہے, وہ یوں کرتی ہے, وہ تو یوں کرتی ہے, اس کا تو یہ صحیح نہیں ہے, اس کا تو وہ صحیح نہیں ہے. کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, میں شب معراج اسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. بولنا ہے تو اچھا بولے، ذکر اللہ کرے. ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں. استفسار فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی درخت لگا رہا ہوں. فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کی عوض، یعنی اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے اور جنت میں خوب درخت لگواتے جائیے.
خطا یا رب مغفرت پے سلطان انبیاء
اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا.
قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے. قرآن پاک کی 26ویں سورت ہے سورۃ الشعراء. اس کا نام سورۃ الشعراء ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالی نے شعراء کے بارے میں بیان فرمایا کہ شعراء کیا کرتے ہیں، اچھے اور برے شعراء کی اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت بیان کی گئی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الشعراء. یہ سورۃ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں. سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. یہ سورہ مبارکہ، اس کے بعد والی سورت، پھر اس کے بعد والی سورت، ان مسلسل سورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے ان انعامات کا تذکرہ ہے، تاکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کی وجہ سے دین اسلام کے قریب آنے کی خواہش اور رغبت پیدا ہو۔ پھر بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے کچھ ان کا بیان ہے، پھر فرعون اور فرعونیوں کی حرکات کا بیان ہے، اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو سمجھایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کا طرز عمل کیا تھا، اس طرز عمل سے بچو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ ظالم لوگوں کے پاس جائیں، فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، کیا وہ نہ ڈریں گے، یعنی جب انہیں ڈرایا جائے گا تو کیا وہ نہ ڈریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان جو ہے وہ چلتی نہیں، تو آپ ہارون کو بھی رسول کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے اپنے احسانات گنوانا شروع کیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی، اس لیے فرعون نے اپنے احسانات جتائے اور کہنے لگا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرین۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس نہ گزارے، مراد یہ کہ تم ہمارے ہاں بچپن میں پلے بڑے اور جوانی تک پہنچے، پھر اس کے بعد تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا، تو تم ناشکر آدمی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کام تم میری طرف منسوب کر رہے ہو یہ اس زمانے کا ہے کہ جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی، اور پھر میں تمہارے ڈر سے یہاں سے چلا گیا تو اللہ تعالی نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جو مکالمہ کیا، اللہ تعالی نے اس مکالمے کو بیان کیا۔ فرعون نے کہا کہ یہ جو تم بار بار کہتے ہو کہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو یہ ہے، یہ کیا ہے، رب العالمین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، رب العالمین وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، دیکھا سنتے ہو کیا بول رہے ہیں یہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فرعون نے بجائے اس کو کہ دلیل سے جواب دیتا، کہنے لگا، لوگو یہ جو تمہارا رسول ہے نا، یہ معاذ اللہ، یہ اس کو عقل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس بات کا تو جواب نہ دیا، لیکن مزید جو ہے وہ دلیل قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے اس سب کا رب ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے دلائل کے اندر اضافہ کرتے رہے۔ فرعون نے بجائے ماننے کے دھمکیاں دینا شروع کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے، تم سچے ہو تو دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دستے مبارک اپنی بغل میں ڈال کے باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ جب یہ دو معجزات دکھائے تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا کوئی جادوگر لگ رہا ہے، بہت بڑا علم والا جادوگر ہے، اور یہ تمہیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور پہ نکالنا چاہتا ہے، تو تم بتاؤ کہ کیا کریں۔ یعنی جو ایک حکمرانوں کا انداز ہوتا ہے کہ صحیح دلیل اور صحیح بات کو ماننے کے بجائے صرف اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات کو گما پھرا کے اور اپنے لوگوں کو جو ہے واویلے پہ مجبور کر کے اور ان میں جوش دلا کر اصل مسئلے سے توجہ جو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، فرعون نے بھی یہاں پر وہی کام کیا۔
اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا، مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری، مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔
گھر کی بات ایک تو باہر کرنی نہیں چاہیے، جو ہمارے مدنی منڈے ہوتے ہیں نا، مدنی منو کبھی بھی بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرتے۔ گھر میں آج کھانا کیا پکا ہے، کیا کیا پکا ہے کہ نہیں پکا، کیا کھایا، کسی کو نہ بتائیں۔ امی ابو کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کا ذہن دیتے رہیں کہ کوئی بات باہر نہ کی جائے. بعض اوقات کمزور سی بات ہوتی ہے باہر ہو جاتی ہے. بچے بعض اوقات باہر کہہ دیتے ہیں کہ امی ابو میں لڑائی ہو رہی تھی, علاقے میں ڈھول بچ جاتا ہے. جس کو پتا چلا وہ بھی ڈھول ہوتا ہے, وہ بات اس کے پیٹ میں رہتی نہیں ہے اور اس نے پھر اس بات کا بتنگر بنا دینا ہوتا ہے کہ یار پتا چلا میں تو تھوڑی میں, اس کے بچے نے میرے کو بتایا. بچہ کو غلط بولتا ہے, بچے تو سچ بولتے ہیں. تو یوں مطلب کہ بات کا بتنگر بنتا ہے اور گھر کی بات باہر آنے سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, بہت سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں, بہت ساری غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں. طلاق ہو گئی یا کوئی ایسا مطلب فریقین میں جدائی ہو گئی, اب جو گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے نا, الامان والافیس, او باپ رے باپ, جو غیبتیں, جو تہمتیں, جو الزام تراشیاں, جو عیب دریاں, جو دل آزاریاں, جو بدگمانیاں, جو بد کلامیوں کا ایسا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. پری ہے پری, ہاں پری ہے پری, ایسی بہو ملی ہے بالکل چاند کا ٹکڑا ہے. وہ سر کون سا چاند کا ٹکڑا, تو ایک دن کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ پری سے ایک دن کے بعد جیسے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو کیا ہوا, ارے چوریل تھی, ایک نمبر کی چوریل تھی. ارے وہ پری چوریل کیسے بن گئی؟ چراغ لے کر نکلو نا, چراغ لے کر ڈھونڈو, ایسا داماد نہیں ملتا میرے کو. ارے بھائی کیا داماد دیا, پتا نہیں ایسی کون سی نیکی میرے کام آ گئے تو ایسا داماد مل گیا. اور اگر جدائی ہو گئی, طلاق ہو گئی یا کچھ ایسا واقعہ ہو گیا, ایک نمبر کا پھڈے باز, ایک نمبر کا پھڈے باز تھا, لڑا کا تیار تھا, ایسا مطلب کہ لڑتا, ایسا مارتا تھا میری بیٹی کو. آپ بتائیے کیا اس طرح کے غیبتوں کے, تہمتوں کے اور چگلیوں کے اور بدگمانیوں کے دروازے کھلتے ہیں؟ بات کیا تھی؟ نہیں چھوڑ, نہیں یار کیا بات تھی, ارے ہم سے کیا چھپانا یار, ہم تو گھر کے آدمی ہیں, تم عجیب گھر کا آدمی ہو. بس یار میں ظالم تھا یار, مجھے احساس ہو رہا ہے میں نے ظلم کیا اس بیچاری کے اوپر یار, اور بس غصے میں تھا اور میرے منہ سے نکل گیا یار, اور بیچاری کو میں نے یار کہیں کا نہیں چھوڑا. یار کون بولے گا بیچاری بھائی, اب بتائیے جس نے چھوڑ دیا کیا یہ بولے گا کہ یار میری غلطی تھی؟ نہیں نہیں بیٹی رو نہیں, بتا کیا ہوا, وہ ضرور اس نے تیرے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی. تب وہ کیا وہ بولے گی کہ نہیں بس وہ تو ایسے نیک آدمی تھے, میری زبان نے میرے کو مروا دیا, بس بےچارے کتنا برداشت کرتے مجھے, بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی تھی, پھر پڑوسیوں کے ساتھ میں رہتی تھی, بغیر ان سے پوچھے چلی جاتی تھی, میں ہی غلط تھی, میں نے ایسا کیوں کیا ان کے ساتھ. آپ کو لگے گا کہ کوئی لڑکی اس طرح بولے گی, تو کوئی ایسا موقع محل, کوئی اس بات کی کس سے جا رہی ہے, کتنی کی جا رہی ہے, کس کے سامنے کی جا رہی ہے, وہ بھی تو پتا چلے نا. بعض اوقات ایسے کیسز مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں, جناب اگلے پچھلے دوست احباب خاندان کے سارے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. بھائی کیا کام ہے آپ لوگوں کا آ کر بیٹھنے کا؟ جو کنسرن لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے اور وہ مفتی صاحب کو بتا دیں گے مسئلہ یہ, تو مفتی صاحب اس کا جواب دے دیں گے. لڑکی والوں کی طرف سے جو غیبتیں کی جاتی ہیں, کماتا نہیں تھا, گھر کا خرچہ نہیں دیتا تھا, سب پیسے ماں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا, میری بیٹی کو پھٹی کور ہی نہیں دیتا تھا, سارے پیسے جا کے ماں کہہ دیتی, ماں کا کرے, میری بیٹی بھی تو کوئی تھی یا نہیں تھی, فقیرنی کی طرح رکھتا تھا میری بیٹی کو, فقیرنی کی طرح, ظالم ساس سے روٹی نہیں دیتی تھی. نہیں یار نہیں یار نہیں پوچھو یار, اس کا سارا خاندان نیچ ہے نیچ, ہمارے معیار کے لوگ ہی نہیں تھے. اور اگر لڑکے والوں کی باری آئے تو اوے ہوئے, وہ کسی سے پیچھے رہنے والے, لڑکی کا چال چلن صحیح نہیں تھا. استغفر اللہ, یا خدا کا خوف کرو یار, ٹھیک ہے اب الگ ہو گئے, طلاق ہو گئی, ارے کل اس کا گھر بس جائے ایسا تو چھوڑو یار. پتا نہیں کس سے فون پہ بات کرتی تھی, اللہ سے نہیں ڈرتے, کل قیامت کے روز پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے اس پاک دامن عورت پر تہمت لگائی کی تھی صرف اپنے آپ کو ستھرا درست ثابت کرنے کے لیے؟ کپڑے برابر نہیں دھو سکتی تھی, بہت جھگڑالو تھی, پھر کہتے چوریاں کرتی تھی, تعویذ کرتی تھی, جادو کرتی تھی, ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا تھا. ہم نے تو غریب سمجھ کے ترس کھا کر لیا تھا بھائی, اس کا تو دماغ ہی ساتویں آسمان تک چڑھ گیا تھا. جب پتا چلتا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, تکلیف ہوتی ہے, دو خاندانوں میں کیسی جنگ چھڑی ہوئی ہوگی اور کہاں کہاں تک بات ہو رہی ہوگی, کتنا اچھالا جا رہا ہوگا اس وقت ایک دوسرے کے کردار کو, نہ کی ہوئی باتیں نہ دیکھی ہوئی باتیں کی جا رہی ہوں گی. کیا لڑنے کے لیے شادی کی تھی آپ نے؟ طلاق ہو جانے کے بعد بھی سمجھ آئی تو کیا سمجھ آئی پھر؟ بالخصوص میری اسلامی بہن کو میں عرض کروں گا, خاموش خاموش خاموش, خاموش ہو جاؤ. بیچاری شور کا بھی کرتی ہے, ساس کا بھی کرتی ہے, نندوں کا بھی کرتی ہے, سب کا کرتی ہے, لیکن اب سب بولے کہ ہم کو وی آئی پی ارینجمنٹ چاہیے, وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہیے. ہاؤ کین از اٹ پاسبل یار؟ آخر وہ گھر کی بہو ہے, نوکرانی نہیں ہے, کام والی نہیں ہے, ماسی نہیں ہے وہ گھر کی. اپنی طاقت کے مطابق جو بیچاری کر سکتی کر کے دیتی ہے, اور نہیں کر کے دے سکتی تو ہم بردبار بنیں, ہم برداشت کریں, ہم کو حوصلہ بڑھا کر رکھیں, مل جل کر کریں. کمپرومائز اور سیکریفائی کے ساتھ فیملیاں چلا کرتی ہیں. ہر ایک کی ساتھ زبان دراز نہیں ہوا کرتی, بعض ہوتی ہوں گی سیدھی سادی سی بھولی بھالی سی, بیچاری بہو کے رحم و کرم پر ہوتی ہوگی, اور بہو کی سوا گز کی زبان ہوتی ہوگی, زندگی بھر برداشت کرتی ہوگی. ایسی بھی ساسی ہوں گی جو گڈ 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 کر مر جاتی ہوں گی, لیکن اپنے بیٹے کو شکایت نہیں کرتی ہوں گی کہ تیری بیوی میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے کہ میرے بیٹے کا گھر نہ ٹوٹ جائے. طنز, تانا, تنقید, بلا وجہ ٹوکنا, یہ نہیں پسند آتا لوگوں کو. بیوی شکایت کرے تمہاری ماں اور بہن یوں کرتی ہے, یا ماں شکایت کرے, بہنیں شکایت کرے کہ تمہاری بیوی یوں کرتی ہے, تو وہ تنگ آ جائے گا نا, وہ پھر گھر نہیں چلے گا. آپ مطلب کہ اس کو ایک ادھر سے ہاتھ کھینچ رہا ہے, ادھر سے ہاتھ کھینچ رہا ہے, پھاڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے, اس کا ذہن ہی خراب ہو جائے گا. بولا نہ ہو بانس نہ بجے گی بانسری. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب دو میاں بیوی لڑتے ہیں. تو ماں باپ کو تو لڑکی کے چاہیے کہ بالکل لڑکی کا ذہن بنا دے گا, بس آنے کا نام مت لینا, بس وہی ہے, وہی صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار دینا, گھر جیسے بند کر دیا جائے. سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ یہ لڑکی 18 سال 19 سال 20 سال کہیں پرورش پا کر آئی, آپ کے گھر میں پلی بری نہیں ہے, وہ کسی اور کے گھر سے پلی بری ہو کر آئی ہے. اس کا انداز پرورش, اس کا بات کرنے کا انداز, جس طرح ماں باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا, وہ سارے انداز لے کر آتی ہے. آپ بولو آتے ہی ہمارے سانچے میں ڈھل جائے, ایسا مت سوچئے. آپ کی بیٹی بھی تو کسی کے گھر پہ جائے گی, آپ کی بیٹی کچھ کرے تو آپ سمجھانے جائیں گے کہ جناب صبر کیجئے بیٹی ہے, آہستہ آہستہ ذہن بن جائے گا. تو آپ کے گھر پہ بھی تو کسی کی بیٹی آئی ہے یار. تمہارے ماں باپ نے ہم کو آم نہیں بھیجے تو کیوں بھیجے بھائی آم؟ بیٹی دے دی تو کیا مطلب آم بھی دیں ہم لوگ؟ بیٹی دے دی تو کیا مطلب کپڑے بھی دیں؟ تو ساس کے لیے الگ جوڑا, تو بہنوں کے لیے, نندوں کے لیے الگ جوڑا, تو داماد کے لیے یہ الگ چیز ہے, بچوں کے لیے الگ چیز ہے. کس دنیا میں چلے گئے ہیں ہم لوگ, کر کیا رہے ہیں؟ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی باپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ اب مطلب یہ لاکھوں کروڑ روپے جب یہ بڑی ہوگی تو میں کہاں سے دوں گا. بیٹی تو رحمت ہے, ایسی محبت اور پیار بھری ایک اللہ کی نعمت ہے. ماں باپ کا دل خوش کرتی ہے, ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہے. بیٹیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت ہوتی ہے, گھر کی رونق ہوتی ہے. جب وہ جاتی ہے تو ماں باپ کے کلے جو منہ کو آ جاتے ہیں, ان کے بارے میں سوچتی ہے تو ماں رو پڑتی ہے کہ میری بیٹی تھوڑے عرصے کے بعد چلی جائے گی. ایک عورت کی, ایک لڑکی کی بات نہیں کر رہا میں, پوری سوسائٹی کی بات ہے. ہر لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر سے کسی کے گھر جاتی جاتی ہے. جب داماد آپ کے گھر آتا ہے تو داماد کے تو پورے مزاج کے خیال لگتے ہیں کہ داماد کو برا نہ لگ جائے. یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے, خالی داماد ہی اللہ کا بندہ ہے, یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے, اس کا بھی تو خیال رکھیے. اور جس گھر میں اسلامی بہن گئی ہے اسے ذرا سوچے کہ یہ وہ گھر نہیں ہے, یہ ایک اور گھر ہے, مجھے یہاں پر ایڈجسٹ ہونا ہے.
نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا, خواہش سے کم کھاؤں گا. اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا. حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا. آخر میں سورۃ الاخلاص, قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یغدر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلا برکت اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ.
کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا.
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأرضانا وأنعم علينا وأفضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نبي.
اس کے بعد سلسلہ قرآنی قصے نشر کیا گیا, اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین, قرآنی قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو قرآنی قصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ذوالقرنین سکندر رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں ہیں بلکہ بندہ صالح ہیں. ذوالقرنین مینز دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دو کناروں کا چکر لگایا تھا. ورحال حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر ان کے ایذا رسانیوں سے بچائیے. ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال کی پیشکش کی تو حضرت سیدنا ذوالقرنین سکندر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں, اللہ تعالی نے مجھے سب کچھ دیا ہے, تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو. چنانچہ دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی, جب پانی نکل آیا, یہ خزائن العرفان میں لکھا ہوا جو عرض کر رہا ہوں, اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے, لوہے کے تختے نیچے اور اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا گیا, اس میں آگ لگوا دی گئی. اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی. پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور مستحکم دیوار بن گئی. اس کو کہتے ہیں سد سکندری, کیونکہ حضرت ذوالقرنین کا نام ہے سکندر اور یہ بند آپ نے باندھا یاجوج و ماجوج کے سامنے ان کو بند کرنے کے لیے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے وہ دیوار دیکھی ہے. فرمایا کیسی ہے؟ کہا دھاری دار چادر جیسی ہے، اس میں سرخ اور سیاہ دھاریاں ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ٹھیک کہا. خلیفہ واثق نے اپنے زمانے میں اپنے امیروں کو ایک وافر یعنی بہت زیادہ لشکر، بہت زیادہ سامان دے کر روانہ کیا کہ اس دیوار کی خبر لائیں. یہ لشکر 2 سال سے زیادہ سفر میرا ملک در ملک پھرتا رہا، آخر کار اس دیوار تک پہنچا تو کیا دیکھا؟ لوہے اور تانبے کی دیوار ہے، اس میں ایک بہت بڑا نہایت پختہ عظیم الشان دروازہ بھی اسی کا ہے، جس پر منو کے وزنی قفل یعنی تالے لاک لگے ہوئے ہیں. جو مال مسالہ دیوار کا بچا ہوا ہے وہیں پر ایک برج میں رکھا ہوا ہے، جہاں پہرا چوکی مقرر ہے اور دیوار بے حد بلند ہے، جتنی کوشش کی جائے اس پر چڑھنا ناممکن ہے، اور اس سے ملا ہوا پہاڑیوں کا سلسلہ دونوں طرف برابر چلا گیا ہے. اور بھی بہت سے عجائب اور غرائب دیکھے جو انہوں نے آ کر خلیفہ کو عرض کیے. یہ سد سکندری، وہ دیوار جو یاجوج و ماجوج قوم کے سامنے بنائی گئی ہے، یہ کب ٹوٹے گی؟ سنیے، حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ باقی چلو اب کل توڑ لیں گے. دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں، حدیث پاک میں جو بیان ہوا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالی کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو یاجوج و ماجوج میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، تو ان لوگوں کے انشاءاللہ تعالی کہنے کی برکت اور اس کلمے کا ثمرہ یہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ.
مجھے احساس بڑھتا جا رہا کہ مطالعہ نہیں کرتے، اتنی محنت سے، اتنا سرمایہ لگا کر ہم کتابیں چھاپتے ہیں، اتنا سستی کتابیں دیتے ہیں کہ کوئی مکتبہ دوسرا دے نہیں سکتا، فیل ہو جائے مکتبہ اتنا سستا بیچنے جائے تو. ہم اتنا سستا بیچتے ہیں مگر یہ بندگان خدا وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے نہیں ہیں، مفت مل گیا تو بھی زیادہ زیادہ چوم کے رکھ دیتے ہوں گے. پڑھنے کا رجحان ایک تعداد ہے جن کا نہیں ہے، اکثریت کا رجحان ایسا لگتا ہے پڑھنے کا نہیں ہے کتابیں، بلکہ ہے کیا لگتا کیا ہے، اخبار کتنا پڑھا جاتا ہے، ہر جگہ اخبار پڑھا جاتا ہے کہ ہر جگہ دینی کتاب پڑھی جاتی ہے، سوال ہی نہیں ہے، ہے نہیں رجحان ہی نہیں لوگوں کا. تو اس لیے بس میرا کوشش رہتی ہے کہ وہ کتابیں پڑھیں، رسالے پڑھیں، صرف اور صرف علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھی جائیں اور کتابیں نہ پڑھی جائیں. فتح رضویہ شریف اللہ توفیق دے پڑھیں، اگرچہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو نہیں چھاپا لیکن ہماری کتاب ہی ہے، سر آنکھوں پر پڑھنے والی کتاب ہے، 130 حکایت اور دلچسپ ترین، کہ جس کو تھوڑا بہت جذبہ ہو وہ پوری کیے بغیر اس کو چین نہ آئے، اور شاید ایسے ہیں بھی صاحبہ کہ ایک ایک دن میں پڑھ ڈالی ہے چین نہیں آتا، ایسی کتاب ہے. سفر مدینہ کا ایسا جذبہ ملے گا کہ آپ بولیں گے نہیں اب تو اسی سال جانا ہے، ارے بھائی فارم ختم ہو گئے، نہیں میں جاؤں گا مدینہ کچھ بھی ہو جائے، ایسا اللہ کرے گا جذبہ ملے گا. پڑھو تو سی عاشقان رسول کی 130 حکایات ماہ مکہ مدینے کی زیارت ہے، پڑھنے والے بنو نا یار، آپ کا فائدہ ہے، فائدہ نہ ہو پیسے واپس. بس ایک تو ہوتا ہے کہ صرف آنکھوں سے پڑھ لیا، دوسرا تو زبان سے پڑھا، زبان سے پڑھنے میں سنا ہے کہ یاد زیادہ ہوتا ہے، اور اپنے خیالات بھٹکائے نہیں، توجہ سے پڑھے، ادھر ادھر خیالات نہ بھٹکائے، اور جب فریش ہو تب پڑھے، فریش نہیں ہوگا غنودگی ہوگی، ٹینشن ہوگا، پیشاب زور کا آیا ہوگا، تو اس طرح کے مواقع پر یا کہیں درد ہو رہا ہے تو اتنا یاد شاید نہ رہے کہ دماغ مشغول ہوتا ہے. اسی طرح جو جو آپ کی یعنی کہ سمجھ میں یعنی پسند آئے کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں بعض، تو اس پہ انڈر لائن کر دیں تو بعد میں کھولیں گے تو فوراً وہ نظر پڑے گی. پھر یہ کہ یادداشت کا پرچہ کتابوں میں مکتبۃ المدینہ کی عام طور پر ہوتا ہے, تو وہاں خاص خاص باتیں لکھ لیں یا پوری کتاب میں فہرست میں کہاں ڈھونڈیں گے, تو وہ لکھ لیں گے فلاں حدیث فلاں جگہ ہے, فلاں حکایت یا فلاں جزئیہ یا فلاں مدنی پھول کہاں ہے, تو یہ اگر لکھ لیں گے تو بھی آپ کو آئندہ کے لیے بھی آسانی رہے گی.
میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور میری امی سارے چار مہینے کے لیے گھر کے اندر رہتے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے ایسے کام نیت کر سکتے ہیں.
مسجد بیت اگر گھر میں موجود ہے, نہیں ہے تو وہ نیت کر لے مسجد بیت کی. مسجد بیت اس جگہ کو بولتے ہیں کہ جہاں گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی جائے, تو اگر مخصوص نہیں ہے تو اب کر لے کہ اب میں یہیں نماز پڑھا کروں گی, اگر گنجائش ہے تو اس کو چاہیں تو چبوترے کی طرح بلند کر دیں, پاری بنا لیں اس کی, تھوڑی اونچی زمین سے کر کے پاری جس کو بولتے ہیں چبوترا, تو وہ بنا لیں. یہ اچھا ہے, شاید مستحب بھی ہے وہ چبوترا بنانا. اور گھر میں نماز نفل کے لیے تو مردوں کو بھی جگہ بنانی اچھی ہے, گھر میں بھی نوافل پڑھا کریں. خیر, تو یہ اپنے اس اپنی مخصوص نماز کی جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہے. یہ تو بہت اچھی آئیڈیا ہے کہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا, تو گھر سے باہر تو جانا نہیں ہے اس کو. اللہ آپ کے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے, آپ کو صبر عطا فرمائے, آپ کی امی کو بھی اللہ تعالی صبر عطا فرمائے. ساڑھے چار مہینے نہیں بلکہ چار مہینے دس دن کی عدت ہوتی ہے, چار مہینے دس دن, اور یہ چار مہینے چاند کے حساب سے چار مہینے دس دن انگلش مہینوں کے حساب سے نہیں ہوں گے.
پاپا, یہ اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے حوالے سے آپ نے جو اسے سوال جس طرح آیا, تو جس طرح اسلامی بھائی اجتماعی طور پر اعتکاف کرتے ہیں مسجد میں, تو کیا اسلامی بہنیں گھروں میں جمع ہو کر کوئی اجتماعی اعتکاف کی صورت بنا سکتی ہیں؟
مسئلہ ان کا یہ نا کہ ایک جگہ ان کی اپنی مسجد بیت جس کے گھر میں ہے نہیں ہے, تو ابھی نیت کر لے کہ یہ میری مسجد بیت, بیت معنی گھر, گھر کی مسجد, یہ اس کے احکام اس مسجد جیسے نہیں ہے جو یہ مسجد ہے اپنی, عام مسجدوں جیسے احکام نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی اس جگہ کو صاف ستھرا رکھے, پاک رکھے, اس جگہ پر ہی اعتکاف کر سکتی ہے. تو وہاں اجتماعی اعتکاف کا تصور ہی نہیں ہے.
دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے تو کہیں بھی اسلامی بہنوں کے اجتماعی اعتکاف کی ترغیب یا اس طرح کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے؟
جی ہاں, طریقہ کار میں نہیں ہے.
اعتکاف جو ہم کرتے ہیں یہ ایک عبادت کرتا ہے نا معتکف, تو اور لوگوں سے چپ چپ کر عبادت میں وہ اعتکاف ہے, جیسے کانسیپٹ ہے کہ چپ کر عبادت کی جاتی ہے, آپ پردے لگے رہتے تھے, اور یہ اس طرح فیضان مدینہ میں جو آپ یہ اعتکاف کروا رہے ہیں, یہ کیمرے کے ذریعے ساری دنیا کو ٹی وی پر ان کے اعتکاف کو دکھایا جا رہا ہے, تو ذرا اس کے معاملے وضاحت کر دیں کہ وہ عبادت تو چپ کر کرنے کا ایک تصور ہوتا ہے اور یہ ٹی وی پر سب کچھ نظر آ رہا ہے, تو یہ سب کیا ہے؟
اگر اعتکاف کرنے والا پردے میں چھپ جائے, ٹھیک ہے, اس کی تشہیر زیادہ ہوگی یا اعتکاف والا پردہ نہ لگا اور لوگوں میں بیٹھا رہے تو تشہیر زیادہ ہوگی؟ اچھا, تو یہ اپنے اعتکاف کے جو پردے میں لگا کر بیٹھے گا نا, اس کی تشہیر زیادہ ہوگی, لوگ اس کا پردہ ہٹا کے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کریں گے, اور ایک ایک نمازی کو پتا ہوگا کہ یہ صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بہت نیک آدمی ہے, پرہیزگار آدمی, کیا خیال ہے آپ کا؟ اتفاق ہے میری بات سے؟ اتفاق ہے نا کہ پردہ ہوگا تو اشتہار, یہ پردہ اشتہار کا کام دے سکے گا, اور اگر پردہ نہیں ہوگا بغیر پردے کے یہ بیٹھا رہے گا معتکف, تو کس کو پتا ہے کہ اعتکاف میں؟ پھر پردے سے وہ صف میں نماز کے لیے آئے گا, پردے سے استنجا وضو کے لیے نکلے گا, تو اب تو یہ باقاعدہ ڈھاٹا باندھتے تھے پہلے تو یوں چھپا کے تاکہ سب کو پتا چلے معتکف ہے یہ, اب اتنے مطلب اشتہارات لگے تو یہ لگتا ہے کہ یہ چھپ کر عبادت کر رہا ہے, اور ہم نے سارے اشتہارات ہٹا دیے تو بولتے یہ سب کو ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نیک بندوں, یہ سارے معتکف نہیں ہیں, اس میں یہ پہچان سب کو نہیں ہوتی کون اعتکاف میں اور کون نہیں, ایک تعداد ہے جو اعتکاف میں نہیں ہے اس وقت, ذرا ہاتھ تو اٹھائے کون کون اعتکاف میں نہیں ہے, جو نہیں ہے اعتکاف میں, یوں مطلب یہ کہ وہ یعنی کہ اعتکاف کی عبادت چھپ کر کرنا نہ چھپ کر کرنا یہ آپ کا مسئلہ ہے, لیکن پردہ جو ہے نا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اعتکاف کا پردہ لگانا کوئی گناہ کا کام ہے, نعوذ باللہ, اور یہ ریاکاری ہے. نہیں نہیں نہیں, میں تو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ترکی خیمے میں اعتکاف کیا.
عموماً ہمارے ہیں جیسے کہ اعتکاف کر رہا ہے نا کوئی, جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں چپ پردے میں ڈال کر اور نفلے پڑھ رہے ہیں, تو صرف اسی کو ہی اگر مطلب ایک طبقہ ہے جو شاید عبادت تصور کرے یا تسبیح لے کر وہ بیٹھ گئے اور یہ صرف اسی کو ہی اگر کوئی عبادت تصور کرے, اور جو کچھ اس وقت مدنی چینل پر اعتکاف کے حوالے سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور پورے اور وہ پورا جدول چلتا ہے, تو ہو سکتا ہے کسی کے ایسے ذہن میں آئے کہ یار یہ وہ عبادت کدھر ہے.
علم عبادت سے افضل ہے, یہ حدیث پاک ہے. تو یہ علم ہے, تو اس وقت ہم عبادت ہی میں لگے ہوئے, تو قرآن کریم کی تلاوت بے شک عبادت ہے, نوافل کی کثرت بے شک عبادت ہے, تو علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے صرف وہی عبادت نہیں ہے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں, علم دین حاصل کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, جو سکھا رہے ہیں ہم کو, یہ سب عبادت میں مشغول ہیں. تو اس لیے جو بھی حلقے یا قائم ہوتے ہیں ان میں بھی شرکت کرنی چاہیے کہ یہ بھی عبادت, علمی حلقے. صبح جو صراط الجنان سے غالباً تین آیتیں پڑھنے کی ترکیب ہوتی ہوگی, ہے نا, حلقہ, یہ کتنی پیاری مطلب علم دین حاصل کرنے کی وہ ترکیب ہے کہ وہ قرآن کریم سے ڈائریکٹ آپ کو تفسیر بیان کی جاتی ہے, پھر اشراق اور چاشت پڑھائی جاتی ہے. تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ پھر وہ شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے, کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ پھر زور سے پہلے قرآن کریم سکھایا جاتا ہے, کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں, کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ عصر کے بعد ہے نا, یہ بھی حلقہ ہوتا ہے نا. تو اس طرح الحمدللہ جو بھی حلقے ہیں وہ عبادت ہی پر مشتمل ہیں, الحمدللہ.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى, ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى, ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى, ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. آپ آقاوں کے آقا آپ ہیں شاہ انام, آپ آقاوں کے آقا آپ ہیں شاہ انام. یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام, یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام, یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام. آپ آقاوں کے آقا آپ ہی شاہ آنا, یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام, یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام. بات کی ہمت نہیں کہ یہ ادب کا ہے مقام، دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام۔ یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔
سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان سحری میں ہم سب موجود ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کو ایک بڑا ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ ایک واقعہ بیان فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت پہلے زمانے میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کے دور میں، حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے، اور انہوں نے 1000 مہینوں تک عبادت کی، اور اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے، اور ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد بھی کرتے، اور اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب غیر مسلموں نے دیکھا کہ اس بندے کو تو شکست دینے کا کوئی طریقہ ہی نہیں، پاورفل بھی ہیں اور جناب رات دن عبادتیں بھی کر رہے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ سب پر بھاری پڑ جاتے، تو پلان یہ کیا کہ آپ کی جو زوجہ تھی اس کو بہت سارا مال و دولت دیا، اور اس بات پر ریڈی کر لیا، تیار کیا کہ جب یہ رات کو سوئیں تو انہیں باندھ کر ہمارے حوالے کر دینا۔ وہ پیسوں کی لالچ میں عورت اندھی ہو گئی، اور جب آپ رات کو سوئے تو آپ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح جب آپ بیدار ہوئے تو بیدار ہوتے ہی آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی اور وہ رسیاں کٹ کر گر گئیں۔ اب انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، مجھے کس نے باندھا؟ تو وہ مکار عورت کہتی ہے کہ میں تو آپ کی طاقت کو چیک کر رہی تھی کہ آپ کتنے پاورفل ہیں، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی طاقت سے نوازا ہے۔ اب جب دیکھا کہ رسیوں سے کام نہیں چلا تو کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے آپ کو باندھ دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ جب صبح پھر بیدار ہوئے، آپ نے پھر اپنے بازوؤں کو حرکت دی، زنجیریں بھی ٹوٹ کر گر گئیں۔ پھر اپنی زوجہ سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، عرض کیا اس نے کہ میں تو آپ کی طاقت کو چیک